الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آپ حضرات مسلسل مجلس سنتے آ رہے ہیں کہ انسانی وجود کا مقصد، انسان کی خلقت کا مقصد، اس کے پیدا ہونے کی وجہ اور اس کا گول عبادت پروردگار عالم، اور عبادت ہر اس عمل اور فعل کو کہتے ہیں کہ جو خوشنودی خداوند عالم کا سبب بن جائے، خدا کے راضی ہو جانے کا سبب بن جائے. انبیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے میسج اور پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا، زحمتیں اٹھائی، زمانے کے سختیوں کو برداشت کیا، اور جو کچھ ان کو پیغام اور رسالت دی گئی تھی اس پر پورا پورا عمل کیا. وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، انسانوں کو گمراہی اور پریشانیوں سے دور کرنے کی باتیں بتایا کرتے تھے، انسانوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاک ہونے کے راستے سے بچاتے تھے. اس کے بدلے میں لوگوں نے ان پر ظلم و تشدد کیا. اگر وہ ان سے کچھ لے رہے ہوتے تو بات اور تھی، چونکہ انسان کو دینے میں سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ دے رہے تھے. اس پوری دنیا میں شروع سے لے کے آخر تک جو جھگڑا ہے وہ ہے نیگیٹو تھنکنگز کا. منفی پہلوؤں پر انسان زیادہ سوچتا ہے، اچھی باتوں پر کم سوچتا ہے. ایک انسان دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اچھائیوں کا ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہی ان کی زندگی میں ایک برائی بیچ میں آئی دونوں الگ ہو گئے. دوست دوست ہیں تو وہ الگ ہو گئے، اڑوس پڑوسی ہے تو الگ ہو گئے، بزنس پارٹنر ہیں تو الگ ہو گئے، اور یہاں تک کہ لائف پارٹنر ہیں تو الگ ہو گئے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہر انسان اپنے جدا ہونے کی دلیل یہ دیتا ہے کہ چونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا برا برتاؤ کیا ہے اس لیے میں ان سے الگ ہو گیا. تو یہ الگ ہونا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر بزنس مین آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو الگ ہو جانے کا مطلب اس کی بے ایمانی اپنی جگہ رہی، مزہ اس میں ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر اس کو اس بات کے لیے متوجہ کیا جائے کہ دیکھو جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے، جو انسان ساتھ میں کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کمپنی کی ساکھ گرتی ہے اور دوسری چیزوں میں بھی. اسی طریقے سے دوست آپس میں اتنے دن ساتھ تھے, اس کا مطلب یہ کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. میاں بیوی ساتھ تھے, اس کا مطلب ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. جیسے ہی وہ جدا ہوئے تو ایک دوسرے کی برائیاں. اب ان کو بٹھا کر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ایک کاغذ دیا جاتا ہے, اس کاغذ پہ ایک طرف اس کی اچھائیاں لکھیے اور ایک طرف اس کی برائیاں لکھیے, تو انسان جتنا بھی چالے جتنا سفر ساتھ کا ہوگا اچھائیوں کا پہلو زیادہ ہوگا. کیونکہ اگر برائی سے کے نام سے جدا ہونا ہوتا تو کب کے جدا ہو گئے ہوتے. یعنی جب آپ کو یہ رکاوٹ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ بات آپ کو اس ڈیٹ میں بری لگی. پروردگار عالم نے ایک جو نمونہ, ایک جو ہمیں فارمولا دیا ہے, اہل بیت نے جو سکھایا ہے, اس کو نام ہے درگزر.
سبحان اللہ,
کہ ہم انسانی وجود میں یہ دیکھیں کہ اس نے میرے ساتھ کتنی نیکیاں کی, تو اس کی ایک نیکی کے بدلے میں, اس کی ہزاروں نیکیوں کے بدلے میں اس کی ایک برائی کو ترجیح دے کر اس سے جدا ہو جانا یہ عاقلانہ کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کا حل ہے. اگر یہ حل ہوتا تو پھر دنیا میں یہ نیکیاں آپ کے بعد, یہ برائی آپ کے بعد ختم ہو گئی ہوتی. ان کے ساتھ رہنا اور اس معاشرے میں اس حال میں رہ کر ان کی غلطیوں کو سدھارنا, یہ انبیاء کا کارنامہ ہے. کہ آپ بتائیے کہ کسی نبی نے ایک دم جا کے اپنی جھونپڑی باہر بنا لی ہو اور معاشرے سے جا کر الگ ہو گیا ہو, تو اگر وہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ کے ہم سے جدا ہو گئے ہوتے, تو جس آئے وافی ہدایہ کو میں ہر روز خطبے میں پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق, کہ بے شک اگر اللہ ہماری ہدایت کا انتظام نہ کرتا تو ہم کبھی اور کبھی اور کبھی ہدایت نہ پاتے, یہاں تک کہ اس نے ہماری برائیوں کے اصرار پر بھی اپنے اچھے اور حق نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ ان اس ہدایت کے کثرت اور تکرار کے ذریعے ہماری برائیاں ختم ہو جائیں. یہ انبیاء کا مقصد رہا کہ انسان کو اسی طرح سے نہیں چھوڑا. اور پھر اس نے اپنا لقب, اس نے اپنی صفت رکھی ستار العیوب, کہ خدا سے بندہ اس وقت جدا ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کی حیا پر, انسان کی ذات پر حیا کے 70 پردے ڈالے, اس کے گناہوں اور اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے حیا کے 70 پردے ڈالے. ایک گناہ کبیرہ انجام دیا, حیا کا ایک پردہ چاک ہو گیا. دوسرا گناہ کبیرہ انجام دیا, دوسرا پردہ چاک ہو گیا. یہاں تک کہ 69 پردے, 69 پردے 70 میں سے چاک ہو جائیں اور ایک رہتے ہوئے اگر وہ توبہ کر لے تو خدا بندے عالم واپس سے 70 کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ستار العیوب, کہ عیبوں کو بہت زیادہ چھپانے والا, عیبوں کو بہت زیادہ ڈھانپنے والا, یعنی ستار یعنی ستر چھپانا, مستورات جو کہا جاتا ہے عورتوں کو, یعنی وہ چیز جو چھپنے والی. کو انسان کو بے حیا نہیں ہونے دیا, انسان کی حیا پر پردہ ڈال پر, اس کی ذات پر حیا کا پردہ ڈالتا رہا اور توبہ کرنے پر پھر واپس مان گیا. جمعرات کو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں یا سری اور رضا, یا سری اور رضا, اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا,
سبحان اللہ,
اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا. اور اللہ نے یہ صفت ماں کو دی. جب خاندان میں کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں, سب ناراض ہوتے ہیں, آپ نے یہ کام کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ برا کیا. لیکن ان ناراض ہونے والوں میں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی ذات کا نام ماں ہے, کہ وہ آخری وقت تک بچے کا ساتھ دیتی. اور جب ماننے اور منانے کا دور آتا ہے تو سب سے پہلے راضی ہونے والی ذات کا نام ماں ہے. یہ ماں پروردگار عالم نے ایک عجیب لطف و کرم انسان کو عنایت فرمایا ہے. عزیزو, پروردگار عالم نے انسان کو یہ ایک عجیب و غریب نعمت دی ہے اور اس کا امتحان اس طرح سے لیا ہے کہ اس کی سوچ کبھی ماں باپ کی سوچ سے مل نہیں سکتی. انسان کی سوچ, اس کی تھنکنگ اینڈ تھاٹس بچے کی ماں باپ سے کبھی میچ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ماں باپ جب بچے کو پالتے ہیں, ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس امید کے ساتھ کہ یہ کھا لے گا یہ پی لے گا تو بچ جائے گا, اس کی حیات کے تصور کے ساتھ وہ ماں باپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں. اور جب ماں باپ کی خدمت بچہ کرتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ کر لو جتنا کرنا ہو یہ تو مر جائیں گے. ماں باپ حیات کے تصور کے ساتھ اس کو کھلا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے سوچتے ہیں ماں باپ مر جائیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ جب خدمت کرتا ہے تو کر لو پھر یہ چلے جائیں گے, لیکن ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچہ پہلے چلا جائے. جبکہ بہت برحق اس دنیا نے عورت کو عظیم شان شے بنا کر بھیجا. اگر اس کو مولا نے ناقص العقل بھی کہا ہے تو یہ اس کے فائدے کے لیے. ایک عقل ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے. مرد کے جذبات اس کی عقل پہ بہت کم غالب آتے ہیں, لیکن عورت کے جذبات اس کی عقل پہ غالب آ جاتے ہیں. اور یہ عقل پر جذبات کا غلبہ نہ ہوتا تو عورت بچے کو نہیں پال سکتی. جتنی سختیاں ایک ماں بچے کے لیے اٹھا لیتی ہے اتنی سختیاں باپ برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو ایک سخت دی. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے, کسی بھی زبان کو پدری زبان نہیں کہتے کہ باپ کی زبان, یعنی زبان مادری. اردو ادب میں مادری زبان, فارسی زبان میں مادری زبان, ہندی میں ماتر بھاشا, ہندی میں ماتر بھاشا کہتے ہیں, پتر بھاشا نہیں کہتے, اور انگلش میں مدر ٹنگ کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے, میں تو نہیں جانتا اتنا زیادہ. اگر کہتے ہیں تو ایک سلوات پڑھیں محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں نہ سکھائے تو بچہ گونگا, اگر ماں نہ سکھائے تو وہ یہ دنیاوی زبان نہ سیکھ سکے. اس لیے کہ ماں یہ جانتی ہے کہ یہ میرا ریپلائی نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی اس سے باتیں کرتی ہے, اور ان الفاظ کو سنتے سنتے وہ اس کی مادری زبان بن جاتی. ایک بات آپ کو اور میں پتے کی بتا دوں کہ دنیا میں انسان جتنی چاہے زبان سیکھ لے, لیکن خواب اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے. آپ کبھی غور کریے گا, انسان کو موقع ہی نہیں ہے خواب میں سوچنے کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے. مولوی صاحب کہیں گے کہ تو مولانا نے تو ایسی بات بتا دی کہ مجمعے کو سونا پڑے گا. سلوات پڑھے محمد علی. کہ ماں نے انسانی وجود سے اتنی باتیں کی, تتلا کے باتیں کی, لیکن مفاہیم دنیا کو, الفابیٹ دنیا کو, انسانی گفتگو کو اس بچے تک اتنا منتقل کر دیا کہ جب وہ انگلی پکڑ کے چلنے لگے اور اپنی ضرورت ہو تو ماں سے پانی مانگے, ماں کو ماں کہہ کر پکارے. مادری زبان اس لیے کہیں. زمین سے تعلق پہ آ جائے, مادر گیتی, پدر گیتی کہیں نہیں کہا جاتا. ہندی میں بھی ماتر بھومی کہتے ہیں, پتر بھومی نہیں کہتے, اور انگلش میں بھی مدر لینڈ کہتے ہیں, پدر لینڈ, فادر لینڈ. میں نے نہیں سنا کہیں, اگر سنا ہو تو مجھے بتائیے. کہ انسان کو اتنا ماں سے نزدیک رکھا, کیونکہ جتنی انسیت ماں سے بچے کو ہوتی ہے اتنی انسان کو اپنے وطن سے ہوتی. اسی طرح سے رشتوں میں, کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گھوم آئیں, فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہر جائیں, جتنے چاہے اچھی جگہ پر رہ لیں, لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ دنیا میں میرا وطن, وطن میں میرا شہر, شہر میں میرا محلہ, محلے میں میرا گھر, میرے گھر میں میرا وہ کونا جہاں پہ ایک آغوش میرا انتظار کر رہی. انسان اس جگہ جو سکون پاتا ہے پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں پاتا. جو آغوش مادر میں اس کو سکون ملتا ہے پھر وہ سکون اس کو کہیں مہیا نہیں ہوتا. لہذا ماں بڑی عظمت کی حامل ہے. قرآن نے آگے بڑھ کر کہا, فلا تقل لهما اف, کہ تم اس کے سامنے اف تک نہ کرو, ان ماں باپ کے سامنے اف سے چھوٹا عربی میں کوئی صیغہ ہی نہیں, کوئی حرف نہیں. وقولا کریما, اور اگر گفتگو کرو تو نرم لہجے میں کرنا, اور کبھی ماں باپ کو کچھ دو تو ایسا نہیں ہو کہ تمہارا ہاتھ دیتے وقت اوپر ہو جائے اور ماں باپ کا ہاتھ لیتے میں نیچے ہو جائے. لہذا جب بھی کبھی کچھ دو تو اپنی ہتھیلی پہ رکھو اور پیش کرو, اگر قبول کر لیں تو دنیا کا سب سے نصیب والا انسان سمجھو, اور اگر ماں باپ تمہارے حق کو لینے سے انکار کر دیں تو اپنے آپ کو سب سے بدبخت سمجھو. انسان جنت کی خوشبو, جنت جانا بہت دور ہے, جنت کی خوشبو جو ہزاروں میل سے آئے گی وہ تک نہیں سونگ سکتا اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں. لہذا ماں باپ کی عظمت کو اسلام سے زیادہ اور کون بتا سکتا ہے؟ قرآن نے کہا قُل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, کہ میرے ماں بود میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اور یہ دعا کس کے لیے کروا رہا ہے؟ رسالت مآب سے کہ اے میرے حبیب دعا کرو یہاں پہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. رب جو کہتے ہیں کوچ کو کہتے ہیں, تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں, تربیت سے رب بنائے. اور ٹیچر جو ہوتا ہے معلم وہ پڑھانے والے کو کہتے ہیں, کہ کتاب سے پڑھانا اور بات ہے لیکن کوچ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خود انوالو ہوتا ہے اس میں سکھانے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے. تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ انسان کا وہ میں تمہیں پڑھایا نہیں ہے بلکہ میں نے تمہارے وجود کی وہ تربیت کی ہے کہ تم اگر فطرت پر زندگی بسر کرتے رہو تو تم کبھی میری طغیان گری نہ کرو. یہ انسان کو پروردگار عالم رب کہہ رہا. تو ماں باپ تربیت کرنے والے, خدا کے رسول کے باپ تو اس دنیا میں آنے سے کچھ مہینے پہلے ہی چلے گئے تھے, ماں تھوڑے دن بعد چلی گئی, لیکن صیغہ دو کا استعمال ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ پر ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے. تو اب یہ دنیا جان لے کہ یہ تربیت کرنے والے دو کون ہیں. ماں باپ تو دنیا میں ہے نہیں, ایک جناب ابو طالب ہیں اور ایک فاطمہ بنت اسد ہیں. تو پروردگار عالم اس طرح اپنے نبی سے دعا کروا رہا ہے کہ اے میرے نبی اس طرح سے ان کے لیے دعا کرو قُل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, میرے معبود ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمائے. تو ماں باپ, بہرحال میں اپنے موضوع سے دور نہ ہوں کہ انبیاء کرام کا یہ ہدف رہا ہے کہ وہ ہم کو ہم سے جدا نہ ہو بلکہ درگزر والی صفت ہم کو سکھائی تھی کہ ہر انسان کے اچھے اور برے پہلو کو مد نظر رکھا جائے اور کسی بھی انسان کو اس کی ایک غلطی پہ سزا نہ دی جائے بلکہ اس کے دیگر احسانوں کو بھی مانا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک بادشاہ جو بہت زیادہ ظلم کرتا تھا, عوام رعایا پریشان تھی, بد دعا کرتی تھی کہ خدایا یہ نیست و نابود ہو جائے. اور ایک دن ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ بادشاہ بیمار ہو گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ خدایا آج تو نے اس کا صحیح علاج کر دیا. حکیموں کو بلایا گیا, حکیموں نے یہ کہا کہ اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے, اس کی دوا کے لیے ایک مچھلی ہے جو سمندر کے پینڈے سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اوپر آتی ہے, اور جب وہ اگر مل جائے سطح سمندر پہ تو اس کی دوا بنے گی. بڑے خوش ہوئے لوگ کہ خدایا تو نے اس کا صحیح انتظام کر دیا, ارے اس کو آنا ہی ہے تو آج نہیں آئے گی. جب ڈھونڈنے گئے تو اتفاق سے وہ مچھلی مل گئی, دوا بنائی اور تیار ہو گیا, وہ تو پھر صحیح ہو گیا ظلم کرنے کے. دور گزرا, ایک نیک بادشاہ آیا, بڑی نیکیاں کرتا تھا, اسی مرض میں مبتلا ہو گیا. وہی دوا اس کے لیے معین کی گئی, کہا خدایا جب تو ظالموں کے لیے دے سکتا ہے تو پھر یہ تو بڑا نیک ہے. ڈھونڈنے گئے لیکن وہ مچھلی میسر نہ ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. سوال ہو گیا موسیٰ کے سامنے کھڑا کہ موسیٰ تم جس رب کو رب کریم کہتے ہو اس نے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو تو حیات دے دی اور ایک نیک بادشاہ کو کی جان لے لی، آخر یہ خدا کا کیا انصاف ہے؟ طور پہ موسیٰ گئے، اعلان ہوا، موسیٰ ان سے جا کر کہہ دو وہ جو بادشاہ تمہیں نیک نظر آ رہا ہے وہ بادشاہ جو تمہیں ظالم نظر آ رہا ہے پوری زندگی ظلم و تشدد اور گناہ کرتا رہا لیکن اس نے زندگی میں ایک نیکی بھی کی تھی، ہم ایک نیکی کے بدلے اور ہزاروں گناہ کے ساتھ ساتھ ایک نیکی کے بدلے اس کو جنت میں نہیں بھیج سکتے، کہ ہماری عدالت کا اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ایک نیکی کے بدلے میں اس کو جنت میں نہیں بھیج سکتے، لہذا اس نیکی کی جزا ہم نے دنیا میں سال دو سال کی عمر بڑھا کر دے دی اور اس کو جہنم کے لیے محفوظ کر دیا، اور وہ جو نیک بادشاہ تھا زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا اس سے ایک ایسا گناہ تھا ہم ایک گناہ کی بنیاد پر اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے تھے، لہذا ہم نے اس کی حیات کے دو تین سال کم کر کے وہیں اس کو اس کی سزا دے دی اور جنت کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو ہماری دیدگاہ اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک شخص بہت فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا تھا، مانگ مانگ کے کھاتا تھا، ایک چکی پہ گئے، گیہوں والے کے پاس گیا، مانگنے گیا تو اس نے اس کی جھولی میں گیہوں کے کچھ دانے ڈال دیے مٹھی بھر کے، اب اس نے اس کی گرہ بنا لی، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جھولی میں گرہ لگا لی، گانٹھ باندھ لی۔ اب یہ سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ خدایا تو میری مقدر کی گانٹھ کب کھولے گا، میں کب تک غربت میں ایسا کام کرتا رہا۔ سوچتے سوچتے ایک دم ٹھوکر کھائی اور وہ گانٹھ کھل گئی، سارا گیہوں جو تھا اس دن کا جو مان کے لایا تھا وہ سارا کا سارا گر گیا۔ کہا خدایا تجھ سے کہتا کون سی گرا کی ہوں، تو کھولتا کون سی ہے، میں تجھ سے اپنے مقدر کی گرا کھولنے کی کہہ رہا ہوں، تو نے میرے دامن کی گرا کھول دی، جو صبح سے مان کے لایا تھا وہ سب بھی زمین ریز ہو گیا۔ اب اس کو جب اٹھانے لگا تو دیکھا کہ اس پہ زمین پہ اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، کہنے لگا خدایا تیری رحمت اور تیری حکمت بے کراں ہے، میں کبھی آج تک زندگی میں زمین پہ کچھ ڈھونڈتا ہوا نہیں چلا، مجھے تو نے اس طرح سے جھکایا کہ میری مقدر کی گرہ کو تو بہتر جانتا ہے کہ کون سی گرہ کب کھلی۔ تو یہ ہم جو سوچتے ہیں صرف صبر کا مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑا صبر سے کام لیں تو پروردگار عالم اپنے ایک ایک بندے کے لیے اس نے بہترین انداز میں خلقت کی، بہترین ہدایت کے انتظامات کیے، بہترین طریقہ کار اپنانے کے لیے ہمیں ہادی اور رہبر دیے۔ اب یہ دنیا کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے قبر پہ جاتے ہو، یہ جو ہے مردہ ہیں، یہ قبر بے جان ہیں، یہ آپ کی کبھی اور کبھی ہدایت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک سوال ہے، سوال کرنے کا حق ہے کہ بے جان چیز کبھی کسی کی جاندار کی ہدایت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں عباس مومن صاحب کے ساتھ آ رہا تھا، مجھے کہیں سے لے کر آ رہے تھے، باتیں کرتے جا رہے ہیں اور جلدی جلدی موڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج ہم جو ان کے گھر جا رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ راستہ آپ کے سامنے بنا ہے یا آپ نے بنایا ہے۔ بولا کیوں مولوی صاحب؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے چلا رہے ہیں جیسے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں مولوی صاحب، میں بھی نیا آیا ہوں ادھر، لیکن میں یہ چل رہا ہوں۔ تو کہا آپ کبھی موڑتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، آخر نہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے، نہ کوئی آپ کا ٹیلی فون آ رہا ہے، اب آج کل تو وہ جی پی ایس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ بھی بے جان ہے، وہ بھی اختراع بشر ہے اور بشر اختراع اللہ ہے، کچھ بھی کر لو اللہ کو بات پہنچتی۔ انہوں نے مجھے ایک فلسفہ بتایا کہ مولانا یہ جو سائن بورڈز لگے ہیں جس کا لائسنس کے درمیان امتحان بھی ہوتا ہے، ان سائن بورڈز کو آپ دیکھیے، اس کو دیکھ کے میں چل رہا ہوں۔ میں نے کہا عباس بھائی اس پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ کہا مولوی صاحب لکھا ہوتا تب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ انسان، اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ہر ڈرائیور پڑھا لکھا ہو۔ تو کہا پھر یہ کیسے چلاتے ہیں آپ کو، یہ کیسے انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کہا اس پہ ایک تیر کا نشان بنا ہے، وہ دیکھیے آپ، ایرو۔ ہاں جی ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا جیسے ہی یہ ایرو ٹرن ٹو رائٹ ہو جائے تو سمجھ لو یہ راستہ رائٹ پہ مڑ رہا ہے، ٹرن ٹو لیفٹ ہو جائے تو سمجھ لو یہ لیفٹ کی طرف جانا ہے۔ اگر وہاں پر جو ہارن پہ کراس آ جائے تو یہاں ہارن نہیں بجانا ہے. کچھ بچوں کی تصویریں بنے ہوں تو پتہ چلا اسکول آ رہا ہے. یعنی یہ بے جان چیزیں ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو کہا سرکار یہ بورڈ یہاں کے دیوانوں نے لگائے ہیں یا پڑھے لکھوں نے لگائے ہیں؟ کہا سرکار دیوانے اگر بورڈ لگاتے تو یہ شہر کب کا ایگزٹ کہاں کی کہاں کھلتی؟ پتا چلا کوئی گاڑی دریا میں گر رہی ہے، کوئی گاڑی دروازے میں بند ہو رہی ہے. یعنی یہ باتیں ہوتی، جہاں اسکول ہے وہاں ہارن ہوتا، جہاں پر جلنا ہے وہاں پر بچوں کا سائن بورڈ ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ علم کی بنیاد پہ اگر ان بورڈوں کو نہ لگایا جائے تو یہ سبب ہلاکت بن جائیں، اور اگر یہی سائن بورڈ علم کی بنیاد پہ لگا دیے جائیں تو انسان راہی منزل ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سائن بورڈ بے جان ہوتے ہوئے بھی انسان کی ہدایت کر سکتے ہیں، اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں اور اپنی زبان بول سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ لاجک کا ایک لا ہے. لاجک میں ایک لا ہے، عقود، نصوب، خطوط. عقود یعنی گرہ باندھنا. پرانے زمانے میں عورتیں اپنے پلو میں گرہ باندھ لیتی تھی. کیوں؟ بزرگ کہتے تھے کہ اس کو گرہ باندھ لیں، اس کی گرہ باندھ لو، یعنی اس بات کو یاد کر لو. تو اب وہ پلو میں گرہ باندھتی تھی تو جیسے ہی گرہ ان کے ہاتھ میں آتی تھی تو وہ بات ان کو یاد آ جاتی تھی. فرضیات پہ کمپیوٹر کی خلقت بھی اسی پہ ہوئی ہے، اختراع جو بنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لکڑی کی پہلے گولیاں ہوتی تھیں، کیلکولیٹر اسی سے بنا. کہ فرض کر لیا کہ یہ 10 کے برابر ہے، یہ دہائی کے برابر ہے، یہ اکائی کے برابر ہے، اور پھر سیٹنگ ہوتی چلی گئی. میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں، سافٹ ویئر والے یہاں موجود ہیں، کہ بہرحال آپ مولوی صاحب اے کو یا 0100 کو اتنی ٹائم لکھو کہ یہ ہو جائے. تو یہ فرضیات کی بنیاد پہ کہ گرہ جو ہے انسان کو فوراً بتاتی ہے، عقود عقد فوراً انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ ہاں اس کے درمیان یہ واقعہ ہے. ایک ہے نصوب، پتا چلا کہ آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک دم کینیڈا کا پرچم آپ کو نظر آ گیا. سرکار کینیڈا آ گیا. کیسے آ گیا سرکار؟ کہا کہ دیکھیے اب یہاں پہ یہاں کا پرچم لگا ہے. کہا یہاں تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. کہا حضور یہ پرچم دیکھیے، یہ فلیگ دیکھیے. یہ اسی طریقے سے آپ ہمالے پہ چلے جائیں، جاتے ہی کہیں کہ اوہ اوہ میں سمجھ رہا تھا میں سب سے پہلا آدمی ہوں، لیکن مجھ سے پہلے تو دیکھو کئی ملک آ چکے. کہا سرکار یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہا یہ دیکھ نہیں رہے، یہ جو پرچم یہ فلیکس لگے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں کوئی ہم سے پہلے آیا ہے جس نے اس کو نصب کیا ہے. تو یہ فارمولا نصب، عقود، نصوب، خطوط، یہی سائن بورڈز کا، یہ آج کا نہیں ہے بلکہ لاجک کا فارمولا ہے، ایک فارمولا ہے. تو یہ کہنا کہ اگر علم کی بنیاد پر یہ سائن بورڈز لگا جائیں تو ہمارے ہدایت کر سکتے ہیں. تو اگر علم کل کسی کو اپنا سائن بورڈ بنا کر بھیجے، اگر عقل کل کسی کو ہماری رہنمائی کے لیے رہنما بنا کر بھیجے، تو پھر یہ نہ کہیے گا یہ قبر کے اندر رہ کے ہماری ہدایت کیسے کرتے ہیں. ہدایتیں جو ہیں قرار دادوں پہ ہوتی ہیں کہ اس بات کے یہ معنی ہے، اس بات کے یہ معنی ہے، اس بات کے یہ معنی ہے. یہ قبر کے اندر لیٹے لیٹے ہماری کردار سازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری رفتار ایسی ہو، تمہاری گفتار ایسی ہو، تمہارا کردار ایسا ہو. جب تمہاری رفتار اور گفتار اور کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہماری کردار سازی ہمارے آقا و مولا کا پتہ دیتی ہو. کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو ہمارے شیعوں. ہمارا امام ہم سے بہت زیادہ امیدیں لگائے. وہ ہمارے اتحاد میں بھی ایک حکمت رکھتے ہیں اور ہمارے انتشار میں بھی ایک حکمت رکھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا. کہا کس کی بستی ہے؟ مولا آپ کے دشمنوں کی بستی ہے، خدا اس بستی کو آباد رکھ. صحابی دیکھ رہے ہیں کہ مولا دشمنوں کی آبادی کی دعا. آگے بڑھے، کہا کس کی بستی ہے؟ کہا مولا آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے. کہا خدا اس بستی کو یہاں سے منتشر کر دے. فرزند رسول، دشمن کے لیے دعا تو کریمی کی نظر نشانی ہے، لیکن دوستوں کے انتشار کے لیے یہ دعا نہیں ہے تو بد دعا نظر آ رہی ہے. تو امام کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا. امام نے فرمایا اگر ہمارا دشمن یہاں سے منتشر ہوگا تو ہمارا بغض، ہمارا حسد، ہمارا کینہ، جاہلیت، اسلام دشمنی لے کر اٹھے گا، اور یہ جو یہاں پر ایک جگہ ہے تو یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی. لہذا خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان جہالتوں کو، ان رضالتوں کو، ان بد کرداریوں کو، ان دشمنی دوستان الہی کو یہیں پر جمع رکھ، تاکہ یہ انتشار یہ یہیں پر آباد رہیں اور ان کا بغض و حسد و کینہ یہی رہے. اور ہمارا چاہنے والا اگر یہاں رہ گیا تو ہماری فکر، ہمارا ذکر، ہماری بات، ہماری ذات بھی یہی رہ جائے گی. لہذا ان کے انتشار کی دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں جائے گا جا کر بولے گا قال امام صادق علیہ السلام، قال امام صادق علیہ السلام، قال امام صادق علیہ السلام. جب ہماری یہ ریحانِ محب جب جائیں گے، ہمارے محبت کے پھول جب جائیں گے، تو لوگوں کو ہماری خوشبو سے آشنا کرائیں گے اور بتائیں گے کہ میرا کردار، میری رفتار، میری گفتار، یہ تمام کی تمام چیز مرہون منت ہے میرے امام کی، جس کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. سبحان
اللہ.
تو انسان ہماری گفتگو کا محور تھا عبودیت، بندگی، کہ پروردگار عالم نے ہمیں حجاب تعلق دے کر بھیجا جو ہمارے لیے ننگ و آر نہیں ہے. اور انسان اپنے وجود میں حجاب گناہ کے ذریعے اور زیادہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. بھیجا اس لیے تھا کہ اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے انسان اپنے اس حجاب تعلق کو بھی ختم کر لے اور ایسا بن جائے کہ پھر اس کے لیے یہ دنیا کے پردے کچھ نہ رہیں، یہ دنیا کی باتیں کچھ نہ رہیں. علامہ طباطبائی جب نجف کے لیے تشریف لے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو مولا کائنات کے روزے پہ کھڑے ہو کے دل میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا، میں یہاں آ تو گیا ہوں، یہاں پہ میرا استاد کون ہوگا، میں رہوں گا کہاں، میرے کھانے کا کیا بندوبست ہوگا. ابھی یہ صرف ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے استاد جو بعد میں بنے غازی آیت اللہ غازی نے کہا کہ جو امیر المومنین کے دروازے پہ آتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں سوچتا ہے. جو امیر المومنین کے دروازے پہ آتا ہے تو پھر اب اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا رہنے، اس کے کھانے اور اس کی تعلیم کا انتظام کون. تمہارا یہاں آنا ان کی توفیق اور ان کی محبت کی نشانی ہے. اگر یہ نہ بلاتے تو تم کبھی یہاں نہیں آ پاتے. اور تمہارے آنے سے پہلے انہوں نے معین کیا ہے کہ کون تمہاری خدمت کرے گا، کون تمہاری تعلیم کا بندوبست کرے گا، کون تمہارے کھانے اور رہنے کا بندوبست کرے گا. یعنی علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ پھر آخر میں کچھ بنتا کیوں نہیں، جب مجھے سب سے پہلے علی نے ایسے استاد دیے جو میرے ذہن کو پڑھ لیتے تھے، میرے ذہن کو پڑھنے والے اساتذہ پروردگار عالم نے مجھے دیے، تو پھر میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں. تب کہیں جا کر تفسیر میزان لکھی جاتی ہے جس کے لیے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب 25 سال بعد علم ترقی پر پہنچ جائے گا تب کہیں جا کے علامہ کی ایک بات ان کو سمجھ میں آئے گی. جب ایک ذات جو غیر معصوم ہے، صرف وابستہ ہے اہل بیت کے دروازے سے، تو اس کی بات کو سمجھنے میں 25 سال لگ رہے ہیں، تو پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات اور بات کو سمجھنے میں نہ جانے کتنا ہمیں عرصہ لگے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پائے. حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، ہم سمجھتے کیا ہیں، لیکن پھر بھی ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری ہزاروں غلطیوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ یہ پروردگار عالم کا کلمہ پڑھ چکا ہے اور یہ ہمارے جد کی رسالت کا کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ ہمارے جد کی ولایت کا کلمہ پڑھ چکا ہے. اگر یہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کو اس پہ غلطی پہ چھوڑ دیا تو پھر ہم اس کے امام کیسے اور یہ ہمارا معموم کیسا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم گناہوں سے باہر نکالیں. اور اسی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ایک فکر دی. اور فکر امام حسین علیہ السلام نے جو مکتب کھولا ہے، جو مکتب کھولا ہے کربلا معلہ سے، جو جنگ ہوئی ہے، جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ہمیں 72 اور ایک کتاب میں نے دیکھا 74 درس ملتے ہیں کہ جو مستقل سبجیکٹ ہیں، کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی. اور سب سے بڑا کام کربلا کا ہے کہ امام نے انسانی وجود کو فہم و ادراک دے دیا، اس کو تھنکنگ اینڈ تھاٹس دے دی. وہ انسان جو برا کر رہا تھا برائی میں مصروف تھا، جو اچھائی کر رہا تھا وہ اچھائی میں مصروف تھا. لیکن امام عالی مقام نے واقع کربلا میں اپنا ایسا میسج دیا کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کی مدد نہیں ہوئی ہے بلکہ انسانیت کی مدد امام نے فرمائی ہے. اور ہر انسان کو یہ بتایا کہ یہ دیکھ لو کہ تمہیں حق حاصل ہے کہ جب آگے قدم رکھو تو اپنا اچھا اور برا دیکھ لو. جب جہاں 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 دو راہے آئیں تو پہلے تھوڑا تفکر و تدبر کرنا, اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پروردگار عالم سے مدد مانگنا, وہ تمہاری رہنمائی فرمائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام کو مدینے میں یزید نے اپنے گورنر کے ذریعے اعلان کروایا کہ آپ تشریف لائیں, اور لانے کے بعد معاویہ نے اپنے بعد یزید کو منتخب کیا ہے اور آپ اس کی بیعت کریں. ولید, ولید کون ہے؟ ولید وہ ہے کہ جو کوفے کا گورنر رہ چکا اور جس کو شراب پی کر صبح کی نماز دو کی جگہ چار پڑھانے کے جرم میں ہٹایا گیا. ہونا ایسے انسان کے ساتھ کیا چاہیے تھا؟ اور ننگ اور آر یہ ہے کہ مجمع عام میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تازیہ نے مجھے وہ مارے کہ جس نے کبھی شراب نہ پی. تو مولا متقیان نے کہا کہ لاؤ تمہاری اس تمنا کو ہم پورا کریں. بس اس دن سے اس کے دل میں مولا کائنات کا بغض و حسد ایسا بیٹھا کہ اس نے یہ قسم کھا لی. اب بنیاد یہ نہیں تھی کہ میں گورنر مسلمان اسلامی حکومت کا گورنر ہوں, کینا یہ تھا کہ مجھے شراب پینے پر علی نے تازیہ نے مارے. لہذا علی اور اولاد علی سے مجھے بدلہ لینا ہے. علی سے تو میں بدلہ نہ لے سکا. کربلا معلہ میں جب امام نے پوچھا میری خطا کیا ہے تو لوگوں نے کہا علی تمہاری, حسین آپ کی کوئی خطا نہیں, یہ سب آپ کی بابا کی دشمنی میں ہو رہا. اس ساز کی آواز کربلا میں آ رہی تھی, ان تازیانوں کی آواز کربلا میں آ رہی تھی. کیا علی مرتضیٰ نے حکم الہی اور حد الہی کو جاری نہیں کیا تھا؟ کیا علی مرتضیٰ نے حکم خدا کو پورا نہیں کیا تھا؟ کیا علی مرتضیٰ نے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر نہیں دکھایا تھا؟ تو پھر اس تازیانے کو تازیانہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ سزا پانے کے بعد اہل بیت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں سزا دے کر وہاں کے لیے آزاد کر دیا, اور یہ تازیانے کھا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں اور اس تمام میں رہتے ہیں کہ ہمیں مقام مل جائے تو ہم ان سے بدلہ لیں. اور پھر مدینے میں والی مدینہ بنا کر بھیجا. ولید ابن عتبہ امام عالی مقام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول جو کچھ ہوا ہوا, سب کچھ دیکھ لیا, یزید جیسا بھی ہے, اب آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہو. امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے مدرسے سے کھڑے ہو کر اہل بیت علیہ السلام اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے, لیکن دربار میں جانے سے منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ہیبت زدہ ہو کے پوری بات نہ کر سکے. آج وہ حسین کو مدینے میں مظلوم سمجھ رہا ہے. بھیا عباس, اگر مجھے ذرہ برابر بھی خدشہ ہوا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو میری آواز بلند ہو جائے گی, اے بنی ہاشم کے جوانوں تم وارد دربار ہو جائیں. یہ حکم دے کر مولا کائنات کا بیٹا وارد دربار ولید ابن عتبہ ہوا. امام نے فرمایا ایوہ الامیر انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محلل محبت الرحمہ وبناء فتح الله وبناء ختمه ويزيد رجل شارب خمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق ومثلي لا يبايع لمثلي. یہ امام حسین علیہ السلام 1400 سال پہلے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اے امیر مدینہ, تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت, ہم مادن رسالت ہیں, رسالت ہمارے خاندان سے. ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہا کرتا تھا, ہم وہ ہیں جہاں پر قرآن کی وحی نازل ہوئی, ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر میں شریعت کا دربار سجا, ہم وہ ہیں کہ جہاں سے شریعت نافذ ہوئی, ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے شریعت کی محافظت ہوئی. اور تو یہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں مجھے مقایسہ کرتا ہے اس یزید پلید کے لیے کہ جو شارب خمر ہے, جو شراب خوار ہے, جس نے کتنے محترم نفسوں کو قتل کیا ہے, کتنے اصحاب با وفا کو قتل کیا ہے, اور وہ فسق و فساد کو دنیا پہ برپا کرنے والا ہے. امام فرماتے ہیں وہ مثلی لا یبایع مثلی. تو کیا سمجھتا ہے حسین یزید کی بیعت کر لے گا؟ حسین یزید کی بیعت تو بہت دور کی بات ہے. حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ امام عالی مقام صبح قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک اصول قائم کر گئے کہ اتنا جان لو کہ اگر کوئی مجھ جیسا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے اور حق پرست ہے, فہم شناس ہے, خدا شناس ہے, تو وہ یزید جیسے ظالم و جابر انسان کی بیعت نہیں کرے گا, اس کی بات کو نہیں مانے گا. رضا سرسوی کہتے ہیں کہ وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں, وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا. وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا. مٹ گئے ٹکرا کے کتنے شاہزادوں کے غرور, آج بھی کوہ عمل بن کر کھڑی ہے کربلا. کہ آج بھی انسان جب کربلا کو دیکھتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کربلا کو کوئی جنگ کے عنوان سے دیکھتا ہے, کوئی کربلا کو کسی مشن کے عنوان سے دیکھتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا اس مخلص مقام کا نام ہے کہ جہاں پہ حسین نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ اگر زندگی جاویدانی پانی ہے تو پھر اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دو. اور حسین نے ایسی فوج تیار کر لی جو تلوار سے نہیں لڑ رہی تھی بلکہ تلواروں کے مقابلے میں سینوں سے لڑ رہی تھی, سینہ سپر تھی. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حسین ابن علی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, اور فوج پہ فوج بلانے کا کیا مطلب ہے؟ عبیداللہ ابن زیاد نے یزید کو لکھ دیا تھا کہ جب مسلم بن عقیل سے جنگ ہوئی ہے کوفے میں, کوفے میں جنگ ہوئی ہے, تو 100 افراد کا ایک فوج کی ٹکڑی کو مسلم کو اسیر کرنے کے لیے بھیجا. اس نے کہا کہ امیر مجھے فوج کی اور ضرورت ہے, اور بھیجا گیا اور ضرورت ہے, 1000 کی فوج بلا لی. اس کے بعد بھی کہا کہ ابھی بھی مسلم بن عقیل اسیر نہیں ہوئے, تو کہا کہ تمہیں ایک انسان کے لیے اتنے لوگ چاہیے, تو کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد یہ کسی کوفے کے بنیے سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ کوفے کے بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ بنی ہاشم کے شہر سے جنگ ہو رہی ہے. تو جانتا نہیں کہ یہ اپنے ارادوں میں کتنے مضبوط ہیں, تو جانتا نہیں کہ اگر یہ اپنی تلوار چلانے لگتے ہیں تو پھر صفوں کے پشتے کے پشتے لگا دیتے, اگر یہ اپنا ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلم بن عقیل نے صرف ہانی بن عروا کے ساتھ مل کے, اور کوئی نہیں ہے, دار العمارہ کوفہ تک اپنے آپ کو پہنچا دیا لڑتے لڑتے. لیکن مسلم بن عقیل اس وقت پریشان ہوئے کہ وہ لوگ جو صبح مسلم کو کھانا کھلا رہے تھے وہی مسلم پر پتھر برسا رہے تھے, وہی مسلم پر تیر پھینک رہے تھے, وہی مسلم پر نیزہ ڈال رہے تھے. خدایا میں اس ظلم و تشدد سے ناراض نہیں ہوں, میری ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ میرے میزبان ہی میری جان کے تشنہ ہو جائیں تو پھر مسلم پردیس میں کہاں جائے. عزیزو حسین ابن علی نے اعلان جنگ کر دیا کہ عبیداللہ اتنا کہہ دے کہ یزید کے گورنر کے دربار میں حسین بن علی کہہ رہے ہیں کہ یزید جیسا شارب خمر شراب خور اور بدکاریوں کو راستہ دینے والا انسان جب حسین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرو گے تو پھر وہ امت کا کیا حال ہوگا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ برائے المثل یزید. بس پھر اسلام, ایسے اسلام پر آخری سلام ہو میرا کہ جس کی امت کا امیر المومنین یزید جیسا بد کردار انسان بن جائے. اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے بہت سے ایسی باتیں فرمائی کہ جن کی وجہ سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو ایک فہم ملی, ایک مکتب ملا, وہ یہ سوچ سکے کہ مجھے کبھی باطل کے آگے نہیں جھکنا ہے. ہاں عزیزو یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں نہ صرف مرد ایسے ہیں بلکہ اس خاندان نے ایسی عورتیں بھی پیدا کی ہیں کہ جو باپ کی زینت بن کر اس دنیا کے سامنے آئی. علی نے کسی بیٹے کو اپنی زینت کا سبب قرار نہیں دیا بلکہ اپنی بیٹی کو زینب کہہ کر پکارا, اے میرے اپنے باپ کی زینت زینب, تجھ پہ میرے لاکھوں سلام ہو. اور علی کی یہ شیر دل بیٹی ایسی کہ جس نے نہج بلاغہ کے ساتھ ساتھ پرورش پائی, جس نے علی مرتضیٰ کی خلافت کا دور دیکھا, جس نے ابو الفضل العباس کی چڑھتی ہوئی جوانی کو دیکھا, جس نے اپنے بھائیوں کے روب و دبدبے کو دیکھا کہ بنی ہاشم کے محلے میں کسی اور کا گزر نہیں ہو سکتا تھا. اس زینب نے چار سفر کیے ہیں, جس میں چار سفر میں زینب, تین سفر میں تو اپنے بھائیوں کی شہزادیاں بن کر رہی, لیکن چوتھا سفر ایسا تھا کہ جس نے زینب کو توڑ کے رکھ دیا. ہاں عزیز و کربلا آ گئی, زینب اپنے ساتھ اپنے دو بچوں کو بھی لے کر آ گئی. ہمیشہ یہ عنوان ہوا کرتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت اس قدر کیا کرتی ہے اور اپنی جان کو بچوں پہ فدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن حسین کے مکتب میں مکتب فکر میں زندگی بسر کرنے والی زینب نے اس لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو اہم اور مہم دیکھو, کہ جب کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو مہم کو اس پہ قربان کر دو. آج ولایت کا بچانا, امامت کا بچانا, اس کی حمایت کرنا آج میری سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرعی ذمہ داری ہے. بغیر ولایت کے کچھ نہیں ہو سکتا. انسان اپنی قربانی تو دے سکتا ہے, لیکن عزیزو اپنے لخت جگر کی قربانی بہت بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ, زینب اولیاء مقام کے دو بیٹے ہیں, ایک اون ہیں, ایک محمد ہیں, ایک مرتبہ اپنے خیمے میں لے گئی, اے میرے بچوں, کل امام میرے آقا میرے بھیا پر بڑا سخت وقت آنے والا ہے. رات شب عاشور یہ انقلاب برپا ہو رہا ہے, خیام حسینی میں سب مائیں اپنے بچوں کو کچھ تعلیم دے رہی ہیں. بچوں صبح میرے ماجائے کو یہ فوج عشق کیا یہ کو تنہا نہ سمجھ لے, اس لیے سب سے پہلے تم اپنی جان دینا, ایسا نہ ہو کہ حسین کا علی اکبر اس دنیا سے چلا جائے اور تم زندہ رہ جاؤ. اے بچوں, میں نے تم کو بڑی محبتوں میں پالا ہے. زینب اولیاء مقام اگر کسی بچے کی تربیت کرے, اللہ اکبر, محبت کا سراپا جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو سمجھایا, اور یہ بچے اتنے سمجھ گئے کہ جیسے ہی صبح اذان علی اکبر ہوئی اپنی ماں سے اجازت لے کر گئے, مادر گرامی, اگر دوران نماز بھی جنگ ہو جائے تو ہم اپنے ماموں اور اپنے امام کی حفاظت کریں گے. اے میرے بچوں, بارہا تاریخ لکھتی ہے کہ امام کی خدمت میں جناب قاسم اور اون محمد جتنی مرتبہ گئے بس اقربا میں سب سے زیادہ بار بار جاتے ہیں. چچا جانی اجازت دیجئے, اے مامو جان اجازت دیجئے, حسین بچوں کو پیار کر کے لوٹا دیتے ہیں. بار بار ان کا واپس ماں کے پاس آنا اصرار یہ بتا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مامو پہ جان قربان کر کے اپنی ماں کو سرخرو کر دے. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا, اپنے ماں جائے کی خدمت میں آئی, اے میرے ماں کی نشانی, اے میرے زمانے کے امام, اس پردیس میں زینب تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتی. اے بھیا, آج میرے سوال کو رد نہ کریے گا, آپ امام وقت ہے, آپ کی بات ماننا میری ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا, زینب بولو کیا بات ہے؟ اے بھیا, میں اپنے بچوں کو آپ پہ قربان کرنے آئی ہوں. اے زینب, ارے یہ عبداللہ کے بعد تمہارا سہارا ہے, عبداللہ نے ہی تم کو دے کر بھیجا ہے. جناب زینب نے بچوں کے لیے اجازت لی اور بڑے فخر کے ساتھ خیموں میں آئی کہ میرے بچوں کو اپنے آقا پہ قربان ہونے کی اجازت مل گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ اون محمد خیمے سے برآمد ہوئے اور فوج اشقیا کی طرف چلے. ماں نے کہہ دیا تھا, بچوں میں تمہاری جنگ کو خیمے پہ کھڑی دیکھ رہی ہوں. اے بچوں, پانی کی طرف جانا ہو تو کبھی پانی نہ پینا, اگر پانی سامنے آئے تو سکینہ ولی اصغر کی یاد کو زیر نظر رکھنا, ملحوظ خاطر رکھنا. ایک مرتبہ اون محمد آگے بڑھے, ہزاروں کی فوج کا دستہ, یہ علی کے پوت علی کے نواسے, جعفر تیار کے پوتے, حسین ابن علی کے بھانجے, عبداللہ کے نونہال, ارے اس طرح سے جنگ کر رہے تھے کہ جناب عبداللہ کی شجاعت کو لوگوں کو یاد دلا رہے تھے. ایک مرتبہ سے بکھری ہوئی فوج کو یہ اعلان ہوا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں اور ان کی رگوں میں علی و جعفر کا خون دوڑ رہا ہے, اس طرح سے قابو میں نہ آئیں گے. ارے کچھ ایسا کام کرو کہ یہ بچے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. عزیز, وہ وقت آیا کہ فوج نے باہم حملہ کیا, دونوں بچوں کو الگ الگ نرغے میں گھیرا. محمد کو ان کی خبر نہ رہی, ان کو محمد کی خبر نہ رہی. ارے کیا کرتے, ایک دوسرے کو آواز دیتے رہے, اے بھیا ابھی میں زندہ ہوں. ایسے وار ہوئے, زمین پر آئے, زمین پر کو پہنچے علی اکبر ساتھ ہیں، قبر فضل العباس ساتھ ہیں، ان کو فوجوں نے جب دیکھا کہ شیر آ رہے ہیں دونوں محمد کو رہا کر کے دور تک چلے گئے. عزیزو اونو محمد کو جب خیمے میں لایا گیا تو اون تو اس دنیا سے میدان میں ہی چلے گئے تھے، لیکن محمد کے جسم میں رمق جان باقی تھی. خیام میں لایا گیا، بی بیا گریا کر رہی ہے، ایک مرتبہ زینب سجدے سر دی، میرے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما. ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں پہ ہاتھ لگایا، محمد نے کہا مادر گرامی، ارے بھیا نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ مادر گرامی ہم اس دنیا سے پیاسے ہی جا رہے ہیں، پر اتنا پیغام دینا تھا. زینب نے لال کی بلائیں لی، ارے محمد کی روح قبض سوری سے پرواز کر گئی. زینب نے اپنے بچوں میں گریہ نہ کیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گزر گئی، زینب حسین کو ماتم کرتی رہی. اب جو زینب مدینے میں عبداللہ کے گھر آئی، ارے چھوٹے چھوٹی اماؤں کو دیکھا، بچوں کے مسلح کو دیکھا، کربلا کا رخ کر کے کہا، اے اولو محمد، ارے اپنی ماں کو سنگ دل نہ سمجھنا، میں تم سے دلی محبت کرتی. وسیع عالم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے معبود ہماری صدائے گیا پر رحم فرما، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. میرے معبود المائے عالم کا سایہ ہمارے ساروں پر رکھ. میرے معبود ہماری قوم کے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، ان بچوں کو علم معرفت سے سرشار فرما. میرے معبود جیسا بندہ تو بنانا چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود حسین ابن علی کی ماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. میرے معبود زہر مرضیہ کی اس مجلس کو تسکین کا سبب قرار دے. میرے معبود ہم سب کو اس غم عظیم میں